الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات محترم تمام مسلمانوں کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی پہلی اور سب سے بنیادی شرط ہے ہمارے فقہا نے جب ایمان کو ڈیفائن کیا تو سب سے مختصر اور سب سے جامع جو اس کی تعریف بیان کی تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہر اس شے کی تصدیق کا نام ہے جس کو لے کر کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس تعریف کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو توحید وہی معتبر ہے ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسالت کی روشنی میں ہے اللہ تعالیٰ کا وہی تعارف معتبر ہے جو تعارف کرایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا وہی تصور معتبر ہے جو تصور پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مشرکین رہا کرتے تھے مشرک کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو مانتے تھے بس اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے تو اللہ کے نام سے تو وہ بھی واقف تھے اور جب عبد اللہ عبد الرحمن والی بات آئی اور یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ تو انہوں نے فوراً کوشش کی کہ کہیں سے کچھ ایسی سملیرٹیز تلاش کر لی جائیں کہیں سے کچھ ایسے پوائنٹس ڈھونڈ لیے جائیں کہ جن پر جو کامن پوائنٹس ہوں جن پر ہم جمع ہو سکیں اور اس غرض سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں فرق کو زیادہ نہیں ہے तो आइए हम बैठ जाते हैं, कुछ निगोशिएट कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं। बात तो कॉमन ही है, आप भी अल्लाह की बात करते हैं, हम भी अल्लाह की बात करते हैं, तो हमारा आपस में कोई दीन का इसके उधर फर्क नहीं है। इस पर फिर सूरतुल काफिरून नाजिल हुई है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे वाजे कही है कि तुम काफिर हो, इस बुनियाद पर काफिर हो कि जिसकी तुम बंदगी करते हो मैं उसकी बंदगी नहीं करता, हालांकि नाम दोनों अल्लाह ही का ले रहे हैं। कुरान मजीद में बारहा इस बात का जिक्र है कि इनसे पूछे आसमान और जमीन का खालिक कौन है, मालिक कौन है, राजिक कौन है, तो ये जवाब क्या देंगे, अल्लाह है। अब जब सूरतुल काफिरून उतरी और इसकी तिलावत की गई तो मुशरिकीन मक्का बड़े हैरान परेशान हुए, आ गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा कि अच्छा अगर ऐसा है कि लफ्ज तो एक ही है अल्लाह का, लेकिन अगर आप किसी और अल्लाह को मानते हैं तो फिर जरा डिफाइन कीजिए कि आपका अल्लाह कौन है। और उस पर फिर सूरह इखलास नाजिल हुई है, जिसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सूरतुत तौहीद भी कहा करते थे, जिसमें अल्लाह को डिफाइन किया गया है, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी बताया ये गया कि जिस अल्लाह का लफ्ज तुम इस्तेमाल करते हो और जिस अल्लाह को तुम अपना खुदा मानते हो, हम उसको अपना खुदा नहीं मानते। हमारे अल्लाह की डेफिनेशन वो है जो बताई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो नाजिल फरमाई है अल्लाह ने कुरान मजीद में, और वो डेफिनेशन ये है कि हमारा अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है। इस बुनियाद पर हम और तुम एक नहीं है, बल्कि हमारे और तुम्हारे अदियान में फर्क बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि दीन का जो बुनियादी मस्दर है, जो माखज है, जो सोर्स है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकद्दसा। हमें अल्लाह ताला का तारुफ मिला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें कुरान मजीद मुयस्सर आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें आखिरत का तसव्वुर मिला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कौन से आमाल सालेहा हैं और कौन से फासिका हैं इसको डिफाइन किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है वो सिरात मुस्तकीम है, आपकी सुन्नत जन्नत का रास्ता है। लिहाजा मैं अगर इन सारी बातों को एक जुमले में समोना चाहूं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा किए बगैर जन्नत के रास्ते पर एक कदम बढ़ाना भी मुमकिन नहीं है। और जैसे ही इंसान कलमा पढ़ता है, ये एक बड़ी नेचुरल फीलिंग है और इसे आप अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास रहमत से ताबीर कर सकते हैं कि जब इंसान कलमा पढ़ता है, अल्लाह पे ईमान ला रहा है, आखिरत पर ला रहा है, रिसालत पर ईमान ला रहा है, फरिश्तों को भी मान रहा है, कुरान मजीद को भी मान रहा है, इन सब चीजों पर ईमान ला रहा है, तो बहरहाल जहां उसे अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखते हैं, जहां उसे अल्लाह की जानिब से यह तोहफा दिया जाता है इस ईमान के सिले में कि उसे अल्लाह की मोहब्बत मुयस्सर आती है, वहीं एक तोहफा उसे यह भी मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अल्लाह ताला की जानिब से उसे अता की जाती है। कोई एक शख्स जो मोमिन है उसके बारे में यह गुमान ही नहीं किया जा सकता कि माद अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इसका दिल खाली है, गुमान ही नहीं हो सकता। हर शख्स के दिल में यह मोहब्बत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और यह मोहब्बत आज से नहीं है। मैं चंद मिसालें अर्ज करता हूं कुरून उला के मुसलमानों की, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की, इसलिए कि रसूलुल्लाह खुद फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना तो खुद अल्लाह के रसूल का जमाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके जो सहाबा थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे फरमाई है, ये हमारे लिए आइडियल और रोल मॉडल होगा। कुजाइए कि हम आज के किसी एक शख्स को लें और उसकी मोहब्बत की मिसालें पेश करना शुरू कर दें या उस पर तनकीद करना शुरू कर दें, इस वाकये की तरफ भी इंशाल्लाह मैं आखिर में आऊंगा, लेकिन इस वक्त मकसूद ये है कि हमें यह देखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस अंदाज में रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी चंद एक मुख्तसर मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे जलीलुल कदर हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हिजरत का सफर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी उनके दाएं जाने आते हैं, कभी सवारी लेकर बाएं जाने आ जाते हैं, कभी आगे आ जाते हैं और कभी पीछे आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तफसार फरमाते हैं, अबू बकर ये आप अपनी डायरेक्शंस क्यों तब्दील कर रहे हैं, आप अपने मुकामात को तब्दील क्यों कर रहे हैं सफर के दौरान में। आप कभी इस कैफियत को महसूस करें कि आप बस में बैठे हुए हैं اور آپ کو محسوس ہو کہ ایک شخص جو ہے نا وہ آپ کے کبھی دائیں والی سیٹ پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے تو بائیں والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے سیٹ پہ چلا جاتا ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ایک جگہ پر ٹک نہیں رہا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم بار بار اپنی سیٹ چینج کیوں کر رہے ہو؟ اسی لیے رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنی جگہ تبدیل کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دائیں جانب سے کوئی قدموں کی چاپ آ رہی ہے، کسی سواری کی آواز آ رہی ہے، تو میں آپ کی دائیں جانب آ جاتا ہوں، اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بائیں جانب سے نہ آ جائے تو میں آپ کے بائیں جانب حاضر ہو جاتا ہوں، کہ کوئی آپ پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے تو سب سے پہلے مجھ پر حملہ آور ہو جائے، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے مجھے نقصان پہنچا دے لیکن آپ تک نہ پہنچ پائے۔ پھر آتا ہے غار ثور، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے اور اللہ ہمیں اس کو دیکھنے کی اور اس کیفیت کو وہاں جا کر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، غار تک پہنچنا ہے، کیسے پہنچیں گے؟ اور یہاں آپ نوٹ فرمائیے گا کہ اس ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کوئی 51-52 سال کے قریب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان سے 2.5 سال چھوٹے ہیں صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر ہم اوپر کیسے جائیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کندھے یا رسول اللہ آپ کی سواری کے لیے حاضر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 2.5 سال کا فرق ہے عمر میں، اپنے کندھوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرتے ہیں، غار تک پہنچتے ہیں، پھر خود پہلے غار کے اندر جاتے ہیں اس کا سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن پر قمیض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ قمیض کہاں گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جتنے سوراخ تھے میں نے اپنی قمیض کو پھاڑا، اس کے حصے بنائے، ان سے ان سوراخوں کو بند کیا تاکہ ان میں سے کوئی ایسی شے نہ ہو، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی ایسا جانور ان کے اندر موجود نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچا سکے، تکلیف پہنچا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگتے ہیں، اور پھر محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں ابوبکر کیا ہوا، یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، یہ چہرے پر تکلیف کے آثار کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کا ایک سوراخ باقی تھا، میری قمیض کا کپڑا ختم ہو گیا تھا، اس غار کے سوراخ پر میں نے اپنا پیر رکھا تھا اور اس پیر سے اس کو دبانے اور بند کرنے کی کوشش کی تھی، اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ موجود ہے جو بار بار آ کر میرے پیروں پر کاٹتا ہے اور مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر آپ اپنا پیر ہٹا لیتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی پیر تھا جس کی ران پر سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے، مجھے سانپ سے کٹوانا تو منظور تھا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، آپ کی نیند میں خلل واقع ہو جائے یہ مجھے منظور نہیں۔ یہ ہیں اصل میں وہ محبت کے رول ماڈلز جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ میں بہت دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ وہ سائنس جس کو کہتے ہیں یہ ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں، یعنی جب کبھی آپ کو کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے، کسی بہت زیادہ گرم شے کو آپ ہاتھ لگا دیتے ہیں، کسی کو کانٹا آپ کے پیروں میں چپ جاتا ہے، تو آپ فوراً پیر پیچھے کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں اس پہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان ریفلیکس ایکشنز پر بھی غالب آ چکی۔ ہم یہاں جذباتیت کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں جہاں فیصلہ کرنے کا اختیار دماغ کو حاصل نہیں بھی ہے، وہ ایکٹس بھی، وہ ایکشنز بھی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ میں آپ کے نام پر وار دینے کو تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، عمر کیا آپ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب آپ کا ایمان بالکل مکمل ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کچھ قدم پیچھے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قدم پیچھے آ رہے. ایک تو ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا ہے کہ برابر نہیں چل رہے، لیکن بہرحال کچھ قدم پیچھے ہیں اور زیر لب گنتی گن رہے ہیں، زیر لب گنتی گن رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیا گن رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سعادت دیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں گے، تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جتنے قدم چل کر رسول اللہ میرے گھر آئیں گے اتنے غلام میں اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں کہ آپ کتنے قدم اٹھاتے ہیں اور میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا، میری سعادت کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کنویں کا سودا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بیمار ہو رہے ہیں، پانی مدینہ کا راس نہیں آ رہا ہجرت کے بعد، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ضمانت کیا ہے؟ جنت کی. کنواں خریدا، وقف کیا مسلمانوں کے لیے، ایک پیالہ پانی صرف لیا. اس دن ان کی باری نہیں بنتی، اگلے دن باری بنتی تھی، ظاہر سودا ہوا تھا. ایک پیالہ پانی کا لیا، وہ پیالہ پانی کا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی نے جتنے پیسے مانگے میں نے اس کو دے دیے، میں نے اس سے کوئی بارگیننگ نہیں کی، اور اس کے بدلے میں میں نے اسے کہا مجھے ایک ایکسٹرا فیور دے دو کہ مجھے ایک پیالہ پانی کا اور دو، اور وہ ایک پیالہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیالہ میں نے خود نہیں پیا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، وہ پانی کا پیالہ لے کر میں آپ کی خدمت میں آپ کو پلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اب ایک ایکسٹرا فیور مجھے آپ سے چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیالہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پلاؤ، پانی کا پیالہ پلایا اور پیالہ خالی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرما لیا، پیالہ خالی ہو گیا. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس پیالے کو ہونٹ لگا کے کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان اس میں پانی تو کوئی نہیں، کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پانی کی طلب ہوتی تو وہی یہودی سے پانی لے کر ایک پیالہ پی لیتا. طلب پانی کی نہیں تھی، طلب تو یہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالے پر جس جگہ میرے نبی کے ہونٹ لگے وہاں میں اپنے ہونٹوں کو مس کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، حوض کوثر ہوگا، میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، لوگ آتے ہوں گے، میں پیالہ بھر کر ابو بکر کو پکڑاؤں گا وہ پلائیں گے، پیالہ بھر کے عمر کو پکڑاؤں گا وہ پلائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عثمان آئے گا اور میں ابو بکر و عمر کو کہوں گا اب تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پلایا تھا، آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں. محبت کی بنو دینار کی ایک عورت تھی، صرف صحابہ میں نہیں صحابیات میں بھی یہ محبت تھی. مارا بنو دینار کی ایک عورت غزوہ احد میں اس کے خاندان کے تین لوگ شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا غزوہ احد میں. مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ میں واپس داخل ہو رہا ہے، وہ خاتون پردے میں سامنے آئی، کسی نے کہا اللہ کی بندی اللہ تجھ پر رحم کرے، تیرا تو باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا تو بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرے تو سر کا تاج تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، اللہ تجھ پر رحم کرے. اور وہ عورت کہتی ہے میرے بھائی باپ اور شوہر کو چھوڑو، صرف اتنا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم تو نہیں آیا؟ لیکن اللہ کے رسول ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا میں اللہ کے نبی کی زیارت کر سکتی ہوں، دیدار کر سکتی ہوں؟ کہ وہاں موجود ہیں، آپ چلی جائیے. وہ خاتون پردے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا اور فرمایا اللہ کی بندی تیرے تینوں محرم مرد جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے ان کی جانیں اپنے راستے میں قبول کر لی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے، اب کوئی غم نہیں. اسی غزوہ احد میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل القدر صحابی ہیں، زخمی ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ذرا سعد کو ڈھونڈو کہاں ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے 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 جہاں میتیں تھیں وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہے، جان نکلنے والی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کہا سعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، شکر ہے میں نے آپ کو پا لیا اس سے پہلے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے. سعد بن ربیع نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر میرے نبی کو بتا دینا کہ اللہ کی قسم میں نے جنت کی خوشبو پا لی ہے، میں نے جنت کی خوشبو پا لی ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ پیغام دے دینا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جا کر انصار کی قوم کو، یہ بھی خود انصاری تھے، انصار کی میری قوم کے لوگوں کو کہہ دینا، میری آخری وصیت دے دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو اور انصار کی قوم بھی موجود ہو، ایک آدمی بھی زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یا تو تم زندہ ہی نہ ہو، اور اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھنے تک کی تکلیف بھی نہ پہنچے. ایک چند ساتھی جا رہے ہیں، مشرکین مکہ نے دھوکہ کیا، انہیں گرفتار کر لیا. ان میں ایک ہیں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو امیہ بن خلف تھا حضرت بلال کا آقا، امیہ بن خلف کو حضرت بلال نے پکڑ کے قتل کرا دیا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پکڑا تھا، حضرت بلال نے کہا اس کو قتل کرو، اس کو قیدی نہیں بنانا، اس نے مجھ پر بڑے ظلم کیے. اس امیہ کا بیٹا تھا صفوان بن امیہ، اس کو بڑا دکھ تھا کہ میرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے. جب یہ قیدی پکڑے گئے نا، جن میں زید بن وسنہ بھی تھے اور خبیب بن عدی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ اب یہ میرے غلام ہیں اور میں ان کو قتل کرواؤں گا. خبیب بن عدی کو لے گئے مکے کے باہر، لوگ جمع ہو گئے، عورتیں آ گئیں، مکے کی بچے آ گئے، مرد آ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے. ایک درخت کے اوپر رسیاں باندھ کر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹکا دیا گیا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یہ لوگ سب تیار ہیں تیرا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور اب یہ تیرے جسم کے گوشت کو کاٹنے لگے ہیں. صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ کاش اس وقت میری جگہ پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. تڑپ کر کہا ہے خبیب بن عدی نے رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میری بوٹیوں کا ایک ایک ریشہ بھی تم الگ کر دو، مجھے یہ تو قبول ہوگا، یہ قبول نہیں ہوگا کہ میرے نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے مدینہ، میں اس کو قبول نہیں کروں گا. وہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، وہ جو جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے جسم کے حصوں کو کاٹا جا رہا تھا اور انہیں تختے کے اوپر چڑھایا جا رہا تھا، اس وقت ان کے الفاظ کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، یہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں، یہاں عورتیں بچے بوڑھے کھڑے ہو کر میرا تماشا دیکھ رہے ہیں، مجھے یہاں تختے پر لٹکا دیا گیا ہے، میرے جسم کے حصے کاٹے جا رہے ہیں، میری روح مجھے کھچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یا اللہ میں اس بات پر مطمئن ہوں یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے، میرے نبی کو نہیں ہو رہی، میں اس پہ مطمئن دنیا سے جا رہا ہوں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا معاملہ تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک دن جو ہے نا وہ کھڑے ہیں وضو کا پانی لے کر، انتظار میں کھڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لائیں تو میں وضو کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل، سوال کرو، مانگو، فرمائش کرو، کیا چاہتے ہو؟ تم نے بڑا ادب کیا میرا، تم میرے لیے وضو کا پانی لے کر کھڑے انتظار کر رہے ہو، کیا فرمائش؟ کتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے بھائی، میں اللہ سے کہہ کے وہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے عطا فرما دیں گے، مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا فرمائش کرتے ہو، مل جائے گی. میرے جیسا کوئی ہوتا تو شاید کہتا کہ دنیا کی کچھ آسائشیں مل جائیں، یہ فلاں شاہ نہیں ہے کہ مل جائے، یہ فلاں شاہ نہیں ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے. ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے بھائی، کیا فرمائش کرتے ہو. میں قربان جاؤں صحابی پر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کہہ ہی دیا ہے اور آپ میرے لیے دعا کرنے ہی لگے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ عبد الرحمن کو جنت میں آپ کی ہمسائیگی عطا فرماتے ہیں. جیسے میں دنیا میں آپ کی قربت مجھے میسر ہے، اللہ جنت میں بھی ایسی قربت عطا فرماتے ہیں. حضرت خواقہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے تابعی تھے، بڑے شاگرد ان کے ہوئے ہیں. ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی نے پوچھا حضرت آپ بڑے تابعی ہیں، آپ بڑے شیخ الحدیث ہیں، بتائیے جنت کی سب سے بڑی اٹریکشن کیا ہے، جنت میں کیا شے سب سے خوبصورت ہوگی، سب سے بہترین کیا ہوگا. سارے جواب درست ہو سکتے ہیں کہ حوریں ہوں گی اور محلات ہوں گے اور سونا چاندی کی بنی ہوئی چیزیں ہوں گی اور حوض ہوں گے اور شراب طہور ہوگی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، سب چیزیں سیکھ سارے جواب درست ہو سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی شخص کا فوکس جب کسی خاص شے پر بن جاتا ہے، اس کی کنسنٹریشن جب کسی خاص شے کی طرف چلی جاتی تو وہ کیا جواب دیتا ہے. اس تابعی نے خاموشی اختیار کی، آنکھیں بند کی، شاید جنت کا تخیل کر رہے ہوں گے، اور پھر آنکھیں کھولی اور کہا اللہ کی قسم جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی خواہش کرنے والوں کو اس کی بھی تو خواہش کرنی چاہیے نا کہ اللہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت. ہم سیرت پڑھاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کبھی شبلی نعمانی کی سیرت پڑھیں گے، کبھی سید سلمان ندوی کی سیرت پڑھیں گے، کبھی صفی الرحمان مبارک پوری کی سیرت پڑھیں گے. بے شمار لوگوں نے بے شمار کتابیں سیرت کی لکھ چھوڑی ہر زبان کے اندر. ہر ایک کو پڑھنے کا اپنا لطف ہے، اپنا مزہ ہے، اپنی حلاوت ہے، اپنی مٹھاس ہے، آپ کو وہ کیفیت محسوس ہوگی. لیکن ذرا ان ساری باتوں سے اوپر جا کے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے کبھی ہاتھ اٹھائیے اور کبھی اللہ سے یہ دعا کیجئے اور پھر اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دیں اور میں اللہ کے نبی سے پوچھوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا آپ مجھے اپنی زبان مبارک سے سنائیے کہ طائف میں کیا ہوا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ جب احد کے میدان میں خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھسی تھیں تو اس وقت کیا کیفیت تھی. آپ بتائیے جب آپ نے اپنے پیارے محبوب چچا سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو مس ہوا ہوا دیکھا تھا تو آپ پر کیا گزری تھی. آپ بتائیے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ اپنا سر جھکائے اپنی اونٹنی پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے تو دل کی کیا کیفیت تھی. آپ مجھے بتائیں جتنی سیرت کی کتابیں ہم نے جمع کی ہیں، جتنی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان سب کو جمع کر کے وہ کیفیت نہیں بن سکتی جو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی کیفیت ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا کرے. اور یہ ہوگی تب جب رسول اللہ سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا اسی بات کو ایک اور پہلو سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو بڑی اہم بات ہے. اللہ فرما رہے کل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری اتباع کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، تمہیں جنت بھی دے دے گا، جہنم سے محفوظ بھی کر دے گا. اتباع کرو. یاد رکھیے فقہا نے بڑی خوبصورت تقسیم کی، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت ہو تو عبادت بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمع ہو جائے تو اتباع بن جاتی ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. جنت کا اگر کوئی واحد راستہ ہے تو وہ یہ راستہ, اتباع کرو. اور وہ اتباع کیسے ہوگی؟ یعنی بڑی آسانی سے ہم یہ لفظ بولتے, سنت ہی ہے نا. ایک تابعی ہے جن کا نام ہے سالم, سالم رحمہ اللہ. یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ جب کسی سفر پہ جاتے تھے تو جاتے جاتے لوگوں سے کہتے تھے, بس ذرا چند لمحے یہاں رکنا ہے, بس ذرا کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا ہے, اب ذرا یہاں رکنا ہے. وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ جلیل القدر تابعی ہیں اور آپ صحابہ کے بیٹے ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ یہ بار بار رکنے کی کیفیت ہمیں بھی ذرا حکمت سمجھا دیں, آپ کیوں رکتے ہیں؟ کہا جب میں اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا تو وہ ان مقامات پر رکا کرتے تھے, اور میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ یہاں کیوں رکتے ہیں, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں اپنے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سفر کرتا تھا تو وہ انہی مقامات پر رکتے تھے, اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ یہاں کیوں رکے ہیں, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مقامات پر قیام فرمایا, اور آپ نے یہاں کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی, اور آپ نے وضو کیا, اور وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا. اب حضرت عمر سے لے کر عبداللہ بن عمر سے لے کر سالم بن عبداللہ بن عمر تک اگر وہ اسی راستے پر سفر کرتے ہیں, انہی مقامات پر رکتے ہیں, وہیں پہ نفل نماز ادا کرتے ہیں, وہیں وضو کرتے ہیں, پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں, اور پھر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی سنت کو پورا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں حکم ہے یہاں رکنے کا؟ کہیں حکم ہے کہ کسی خاص جگہ پہ آپ نے رک کر نفل پڑھنا ہے؟ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے تو سینہ بہ سینہ وہ روایت چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث مبارکہ ہے, فرمایا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا, من صافحنی, جس نے مجھ سے مصافحہ کیا, یا اس سے مصافحہ کر لیا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہوا تھا. مصافحہ سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ ملانا. جس نے اس سے مصافحہ کیا, جس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہوا تھا, دخل الجنہ, اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا, جنت اس پر واجب ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی, سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہاتھ ملا لیجیے, ہم سے مصافحہ کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرما لیا. اب ایک صحابی بیٹھا اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھانے, اور جب اس حدیث کا تذکرہ آیا تو تابعین نے کہا کہ صحابی سے کہا استاد جی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا تھا, اب ہم آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں, اللہ ہمیں بھی جنت ہم پر واجب فرما دے. تو انہوں نے آ کر سارے شاگردوں نے اپنے شیخ سے ہاتھ ملایا. 1442 ہجری میں آج ہم موجود ہیں, آج بھی جب شیخ الحدیث وہ حدیث پڑھاتا ہے تو سارے شاگرد اٹھ کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیجئے, اور یہ مصافحہ کرنے کا تسلسل آج سے شروع ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. یہ اتباع ہے. آپ ضرور دیکھیے فقہی احکام کیا ہیں, بہت اچھی بات, لیکن جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا ایک حکم آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہاں ہماری اپنی عقل, ہمارا شعور, ہمارے رسم و رواج, ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. میں نے بالکل آغاز میں حدیث پڑھی تھی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی, وہ جسے میری سنت سے محبت ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی. صرف عمل کی بات نہیں کر رہا میں, حدیث میں عمل کا لفظ نہیں ہے صرف, من احب سنتی, عمل بھی کیا اور اس عمل سے محبت بھی کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عمل کر رہا ہوں. من احب سنتی فقد احبنی, آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. اور پھر فرمایا ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا, اسے جنت میں میری معیت حاصل ہو جائے گی. کتنا بڑا انعام ہے, اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان پر لازم واجب, اور اس کے بغیر ایمان کا کوئی امکان ہی نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی محبت کا تقاضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی جائے. یہ تو میں نے بہت یعنی اختصار سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں, ذرا مستقل سنتوں کی طرف توجہ دے لیں, یعنی وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً کی ہیں, کوہ صفا کے دن سے لے کر اس روز تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, اس دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل مستقلاً ایک سنت پر عمل کیا ہے, اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دینا. ذرا مجھے اور اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ سنت میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھیے, پوری زندگی اللہ کے دین کا تعلیم و تعلم. ذرا مجھے سوچ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 23 سال جو کام کیا اللہ کے دین کی تعلیم و تربیت کا, کیا وہ میری زندگی میں کہیں ہے کہ نہیں ہے. پہلی وحی سے یہ حکم آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس سے عمل کیا. دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, 23 سالوں کی پوری جدوجہد میں مستقل سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد. ذرا مجھے اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں بھی اس جدوجہد میں کوئی شریک ہوں کہ نہیں ہوں. کیا میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اسے آگے پہنچا دے. کیا کر رہے ہیں 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور تزکیہ ہو رہا ہے اور علم حکمت کی تعلیم ہو رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے. کیا ہماری زندگیوں میں یہ ہے؟ کیا یہ محبت کا دعویٰ کہیں کھوکھلا تو نہیں ہے؟ کیا صرف ایک جذباتی نعرہ تو نہیں ہے؟ کیا اتباع ہے؟ کیا عمل ہے؟ کیا اطاعت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور بالکل آخری بات عرض کرنے کی طرف جا رہا ہوں, یہ جو واقعہ ہوا ایک بینک کے اندر, اور ایک گارڈ نے اپنے مینیجر کو قتل کر دیا اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا توہین کیا کی تھی, کہنے لگے کہہ رہا تھا سنت کا مقام کوئی نہیں. بعد نظر میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں, یہ تو کوئی ذاتی رنجش تھی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی اور اس کی بنیاد پر اس شخص نے یہ کام کر دیا, واللہ تعالی عالم. لیکن اس شخص سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا. ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, ہم نے جلوس نکال دیے اور لوگ جناب اس کو لے کر ہیرو بنا کے باہر نکل پڑے, اس کے ہاتھ چومنا, اس کا ماتھا چومنا, ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور جنت میں ہم نے جانا تو اسی کام کے لیے جانا ہے. تو ذرا اس سے کوئی یہ تو سوال پوچھتا بھائی کہ اگر اس شخص نے یہ کہا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے معاذ اللہ, تو ذرا یہ بتاؤ کہ آپ جو سنت کے علم بردار بن کے کھڑے ہوئے, آپ کے اپنے چہرے پر سنت موجود ہے اس وقت؟ اس کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی. اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے وہ تو اس کی تو فیس بک پروفائل سے اور اس کے سارے جو پیچھے جو لوگ اس کو جانتے تھے, اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے اس شخص کا, اور وہ ایک عالم دین نے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہم اس شخص کو پرسنلی جانتے تھے, نہ اس کا کسی اور کسی فرقہ ضالہ میں سے کسی کے ساتھ تعلق تھا اور نہ اس کے ایسے نظریات تھے, نماز پڑھا کرتا تھا, اس کے گھر میں نعتیہ محافل ہوا کرتی تھیں, اس کی فیس بک پروفائل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حسنین کریمین کی اور اہل بیت کی محبت کی کتنی باتیں موجود تھی. لہذا معلوم ہوتا ہے یہ معاملہ کچھ اور تھا. چلیے ایک بات ہو گئی, اصل مسئلہ یہ کہ قانون اپنا راستہ کیوں نہیں بناتا. ہم عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لینے کی طرف راغب کرتے کیوں ہیں؟ हाँ तो होना ये चाहिए था कि जिन लोगों के हाथों में कानून है वो उस कानून को नाफिज करते हैं। क्या 295A से 295C तक की पूरी शिकें और दफात मौजूद नहीं है? 1500 के लगभग केसेस तौहीन रिसालत के इस वक्त अदालतों में मौजूद है, एक पर भी फैसला नहीं हुआ। इसका मतलब है निजाम बदबूदार हो चुका और निजाम अपना काम नहीं कर रहा। लोगों ने कानून को हाथों में लेने का सिलसिला इसलिए शुरू किया है और फिर जाहिर है इस पर गलत वाकयात भी हो रहे हैं। आज आप सोशल मीडिया को देख लें तो वो यानी जितने ये लिबरल्स हैं वो सिर्फ इस एक वाक्य को बुनियाद बनाकर इससे पहले जितने गुस्ताखी के वाकयतन जो मामलात हुए उन सबको कंडम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक शख्स की लाइल्मी को उलमाए दीन का मौकफ समझा नहीं जा सकता और उलमाए दीन में से किसी ने उस शख्स की हरकत की अभी तक कोई तौजीह पेश नहीं की, ना उसकी हिमायत की है। असल सोचने वाली बात यह है कि हम सब रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली देखने की तो बात यह कि हमारे अपनी जिंदगी के अंदर, हमारे अपने घरों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपका दीन कहां तक मौजूद है? वो एक वाक्य हमारे उस्ताद सुना रहे थे, कहने लगे कि एक आदमी जो है ना वो बड़ा ही शौक जौक के साथ ये जुमला कहा करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना कब मेरे घर में भी आना या रसूलुल्लाह, इस तरह का कोई जुमला कहा करता था। तो बगैर किसी फिकही मबस में पड़े हुए कहने लगे मेरी जुबान से ये निकला कि अगर वाकयातन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन तुम्हारे घर आ गए तो सोचो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर दुख पहुंचेगा कि तुम्हारे घर में केबल टीवी पर क्या चल रहा है और तुम्हारे घर में नमाजों के औकात में लोग क्या कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, रोजे नहीं रखे जा रहे, अल्लाह के दीन की तिबा नहीं की जा रही। सोचो तुम ये कह तो रहे हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अगर वाकईतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो तुम्हारे घर के हालात देखकर आपको किस कदर दुख होगा। अल्लाह इसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करा दे, वरना अगर हम अपना जायजा ले लें तो कैफियत वही महसूस होती है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह कहकर गए हैं कि गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाह है मुस्तफा पिनहा बगीर। वो कहते हैं या अल्लाह अगर मेरा हिसाब आपने क्यामत वाले दिन लेना ही हो ना तो मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, मेरे नामा अमाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना खोलिएगा, इसलिए कि मेरे नामा अमाल में वो चीजें मौजूद हैं जो मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाएंगी। मेरे अमल ऐसे नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश हों। इसकी तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और यह हकीकी मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद बे इंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार देने का जज्बा अता फरमा दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे कट मरने का जज्बा अता फरमा दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, आपकी शरीयत को खुद पर और फिर इस पूरी दुनिया पर नाफिज करने की जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा दे। अकुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सुन्नतें अदा फरमा लीजिए।